بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم اپنے پروگرام کے چوتھے دن میں حاضر ہیں. حسب معمول اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب مخلص اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں اور رحمت اور فضل بھی مانگتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو نصاب کی کاپی ہے اس کا صفحہ نمبر 9 آپ کھولیں، اور قرآن کو بڑی سادگی اور بڑی بے تکلفی سے سمجھیں. قرآن میں تکلف پیدا کرنا زیادتی ہے. قرآن بڑا سادہ اور عام فہم کلام ہے. اللہ نے اسے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ہی آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں تکلف پیدا نہ کریں، اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے، یہ سمجھ آنے والی چیز ہے. کل میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ زندگی ہر کسی کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. عارضی ہے، تھوڑی ہے، اور آزمائش اور امتحان ہے. آزمائش اور امتحان سے بڑھ کر اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آزمائش اس بات کی، امتحان اس بات کا کہ کون انبیاء کی بات کو مانتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور کون انبیاء کی بات کو بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے رد کر دیتا ہے اور اللہ کی بندگی نہیں کرتا. اس بات کی آزمائش. پھر میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اگر آپ نے جاگ کر پروگرام سنا تھا، آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں نہیں بیٹھے ہوئے. میں آپ سے نرمی برتتا ہوں، ورنہ میں کسی طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ کل کیا پڑھا تھا. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. اپنا سبق یاد رکھا کریں، یاد کیا رکھ کریں. یہ کلاس ہے، فہم قرآن و سنت کورس ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئیں، بلکہ کروڑوں لوگ آئیں، ساری دنیا کو ہم قرآن سمجھائیں، لیکن یہ سمجھانے کی نشست ہے، ہلے گلے کی نشست نہیں ہے. تو پہلی بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے. دوسری بات کیا سمجھی تھی؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے اگر آپ کو یاد نہیں، کہ اس آزمائش کے دو پہلو ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دو طرح سے آزماتا ہے، اور میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ انسانوں کو دو طرح سے آزماتا ہے. وہ آیت یہ تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ لوگوں تم سب نے مر جانا، ہم مرنے سے پہلے پہلے دو قسم کے حالات میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے آزمانے کے لیے، کبھی کسی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، مفلسی میں مبتلا کریں گے، اور اس مفلسی اور پریشانی میں اس لیے مبتلا نہیں کریں گے کہ تم ذلیل ہو جاؤ، اور ہمارا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائیں، پھر ہم تمہیں کبھی راحت میں، خوشی میں، کامیابی میں، آسودگی میں مبتلا کریں گے، اور اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم نے جس کو پیسہ دیا ہے اس پر کوئی ہم بڑے راضی ہیں اور ہم نے اسے پیسہ انعام کے طور پر دے دیا ہے، بلکہ اسے آزمائیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم ہماری طرف پلٹاؤ گے اور ہم تمہارا نتیجہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دوسری بات کل ہم نے یہ سمجھی تھی، اور اگر آپ تھوڑا سا اس دماغ سے غور کریں گے تو بالکل دنیا کی حقیقت کو اس کے مطابق پائیں گے۔ یہ دونوں کیفیتیں انسان پر طاری رہتی ہیں، کبھی دن کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، کبھی دن کبھی رات، اور ان دونوں کیفیتوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، جس کو جس طرح چاہتا ہے آزماتا ہے۔ کل آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، مثلا کل آپ نے یہ جو آیت پڑھی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تھوڑا سا خوف دے کر، کبھی تھوڑی سی بھوک دے کر، کبھی جان اور مال کا نقصان دے کر، خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک پہلو آزمائش کا کل آپ نے پڑھا تھا، آج دوسرا پہلو پڑھا۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دو دن کا سبق پورا ہو جائے، ایک تیسرے دن کا سبق اور ایک چوتھے دن کا سبق۔ تیسرے دن کے سبق میں جو صفحہ نمبر 9 پر ہے، اللہ تعالی دوسرے پہلو سے جو آزمائش ہے اس کی بات کرتا ہے، کہ جس طرح ہم تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، خوف میں مبتلا کر کے، جان اور مال کے نقصان میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اسی طرح ہم اس دنیا میں ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو بہت زیادہ پرکشش بنایا ہوا ہے، تم انہیں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو، ہم وہ تمہیں دیتے بھی ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور ان کی کشش ہم نے خود تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، اگر ان چیزوں کو تم ہماری حدود کے اندر رہ کر حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ان کا استعمال بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، تو وہ نعمتیں تمہارے لیے ہمارا انعام بن جائیں گی، تم آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن اگر ان مرغوب چیزوں کے حصول اور استعمال میں تم ہماری حدود کو پھلان گئے تو تم ناکام ہو جاؤ۔ بات سیدھی سی، اب سنیں اللہ تعالیٰ وہ بات کس طرح کرتا ہے، اور بڑی نیچرل بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس حب الشفاوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ
والقناطير المقنطرة من الزخب والفزة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
ذرا سنے قرآن کیا کمال کلام, کس کو سمجھ نہیں آتی, ہر کسی کو سمجھ آتی ہے. جاگیں آنکھیں کھولیں, سوئے نا, ہم تو سوئے ہوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں, جاگنے والوں کو سلانے کے لیے تو نہیں آئے. اب اس آیت کا ترجمہ سنو, ہم نے انسانوں کے لیے کشش پیدا کی ہے, ہم نے کی ہے, اللہ خود کہتا ہے ہم نے کی ہے. زینا للناس, پرکشش بنا دیا ہے ہم نے انسانوں کے لیے, عورتوں کو, بیٹوں کو, سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو, نشان زدہ گھوڑوں کو, مویشیوں کو اور کھیتیوں کو, ہم نے ان کے اندر کشش رکھی ہے. اسی کشش کی وجہ سے ہم لوگوں کو آزماتے ہیں, اور اسی کشش کی وجہ سے لوگ ہم آزمائش میں فیل ہوتے ہیں اور ہماری حدیں توڑ دیتے ہیں. ہم نے عورتوں کے اندر بڑی کشش کر رکھی ہے, اور ہم نے ان عورتوں کو آزمائش بنایا ہے. یہ جہنم کا ذریعہ بھی ہیں اور جنت کا ذریعہ بھی. عورت ماں ہوتی ہے, ماں سے کئی لوگ جنت کماتے ہیں, کئی جہنم کماتے ہیں. عورت بہن ہوتی ہے, بہن سے کئی جنت کماتے ہیں, کئی جہنم پر کماتے ہیں. عورت بیٹی ہوتی ہے, اسی عورت بیٹی کی حیثیت سے لوگ اس سے جنت بھی کماتے ہیں, جہنم بھی کماتے ہیں. عورت گھر کی حرم اور بیوی ہوتی ہے, اور اسی سے لوگ جنت بھی کماتے ہیں, جہنم بھی کماتے ہیں. اور آج کل عورتوں سے لوگوں نے جہنم کمانے کا فیصلہ کر لیا ہے, ان کو نیم برنا کر کے چراہوں میں کھڑا کر دیا ہے, ان کو انجمن کا تماشا بنا دیا ہے, اور ان کو دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. لوگ جہنم کما رہے ہیں, حالانکہ اس ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت اور حرمت کی پاسداری کر کے لوگ جنت کما سکتے تھے. انہوں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے, بڑا ظلم کیا. والبنین, اور ہم نے لوگوں کے لیے بیٹوں میں بڑی کشش رکھی ہے. واقعی بیٹوں میں بڑی کشش ہوتی ہے, بڑی کشش ہوتی ہے, لیکن اس کشش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یا تو لوگ ان بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے, اور یا انہی بیٹوں کے لیے جھوٹ بولتے اور آرام کماتے ہیں انہی بیٹوں کے لیے. بڑے بڑے لکھے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, بظاہر بہت بڑے دانشور ہیں, لیکن اسی اولاد کی تعمیر کرنے کے لیے اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ جو جھوٹ بولتا ہے, جو بددیانتیاں کرتا ہے, جو رشوت لیتا ہے, جو آرام خوریاں کرتا ہے, وہ انہی بچوں کے لیے کرتا ہے. اور یاد رکھیں, ان بچوں کی آزمائش بڑی سخت آزمائش, بڑی سخت آزمائش. اللہ اولاد کو فتنہ ہونے سے بچائے. بڑے بڑے نیک لوگوں کو اولاد کی آزمائش میں ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. جب اپنی اولاد کا معاملہ آتا ہے تو لوگ انصاف سے ہٹ جاتے ہیں, انصاف پر تقریر کر سکتے ہیں, انصاف پر لیکچر دے سکتے ہیں, انصاف کے گن گا سکتے ہیں, لیکن جب اپنا بیٹا جرم کرے تو انصاف کی بات نہیں کر سکتے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے یہ سکھایا کہ لوگوں, انصاف یہ ہے کہ اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ غلطی تو ہوئی ہے, میرے بیٹے نے زیادتی تو کی ہے, لیکن میرا بیٹا ہے, چھڑا دو. سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے, وہ بھی چھڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیا کروں بیٹا, تھوڑے ہوتے ہیں جو بیٹے کے جرم پر بیٹے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کون ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. ول بنین اور بیٹے, ہم نے ان کے اندر کشش رکھی ہے, تم ان کے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور تمہیں الا دیے جاؤ گے. اور آزمائش, پچھلے دن میں ایک جگہ پر گیا, واللہ وہ مجھے بات یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں اچھا ایسے لوگ بھی ہیں, اور شاید انہی کی وجہ سے آسمان کھڑا ہے. ایک شہر میں میں گیا اور ایک بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا, کہنے لگا میری زندگی کی کہانی لمبی ہے. ہر کسی کی کہانی بڑی لمبی ہے, ہر کوئی اپنی ایک داستان رکھتا ہے. وہ کہنے لگا میری زندگی کی داستان بڑی لمبی ہے عرفان صاحب, لیکن اس داستان میں ایک روشن باب ہے, اور اس روشن باب پر مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھ پر رحم کرے. میں نے کہا بزرگو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے شہر میں ایک قتل ہو گیا, بلائنڈ مرڈر تھا, کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا. 6 مہینے تک پولیس زور لگاتی رہی, یہ پولیس جس کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کو بلائنڈ کر دیتی ہے, لیکن وہ تو تھا ہی بلائنڈ, اندھا قتل تھا, کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کو کون قتل کر گیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بزرگ کہ 6 مہینے تک پولیس ٹکرے مارتی رہی, کوئی پتہ نہ چلا, لیکن 6ویں مہینے مجھے پتہ چل گیا کہ قاتل تو میرا بیٹا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ چلا. میں نے سوچا کہ آج آزمائے گئے, اب پتہ چلتا ہے تمہارے درس کا اور تمہاری تقریر کا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے پولیس کے حوالے کروں گا. میں نے رات کو اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ آزمائش آ گئی ہے, میرا ساتھ دینا, میری مخالفت نہ کرنا. اس کا قاتل تیرا بیٹا ہے, میں صبح اس بیٹے کو پولیس کے حوالے کروں گا. وہ بزرگ کہتے ہیں میں صبح سیدھا پولیس والوں کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا کہ قاتل میرا بیٹا ہے اور وہاں بیٹھا ہے, جا کر پکڑ. پولیس نے پکڑ لیا, میرا بیٹا چلان بھی ہو گیا. پھر میں نے اپنے رب سے معافی مانگی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور شہر کی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو میں نے کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا ہے, اور میں اس جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر وارثوں سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معافی لے دو. یہ الگ بات کہ وارثوں نے معاف کر دی, ورنہ میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے سولی چڑھ کے دیکھ لوں گا. لیکن ایسا تو کوئی ہوتا ہے. ول بنین اور بیٹے, ول قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے اور چاندی کے ڈھیر, یہ کتنے اچھے لگتے ہیں. یہ جن کے پاس جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اس کے زیادہ لالچی ہوتے ہیں. یہ بینک بیلنس, یہ سونا اور یہ چاندی, یہ اس کے ڈھیر جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی اس کی ہرس اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ بڑے بڑوں کو لے ڈوبتے ہیں. آزمائش. لیکن دوسری جانب لوگ انہی سے جنت بھی حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا, ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ رضوان اللہ علیہ اجمعین، کچھ ہی نہیں سے جہنم کماتے ہیں، کچھ ہی نہیں سے جنت کماتے ہیں۔ لیکن آج کل تو یہ پیسہ بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر بڑی تنقید کرتا ہے، اور تنقید کرتے کرتے جب آخری بات کرتا ہے تو یہ فرماتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہ جھوٹ بولتے ہیں اور آرام کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عذاب آ گیا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، اپنا منہ تو دیکھو، اپنی قوم کا چہرہ تو دیکھو۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، یہ بھی اس پہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ چلے نشان زدہ گھوڑے نہیں تو نمبر پلیٹ رکھنے والی گاڑیاں سے بات تو ایک ہی، یہ گاڑیاں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اور ان کے نمبر بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ والانعام والحرس، مویشی اور کھیتیاں، تو یہ آزمائش، یہ آزمائش کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک پہلو بھوک، خوف، جان اور مال کا نقصان، اور ایک پہلو بیٹے، پیسے، گاڑیاں، مکانات، جاگیریں، عہدے اور منصب، اور دونوں آزمائشیں سخت ہیں، آزمائشیں ہیں، اور آزمائش کے اندر تو سختی کا پہلو خود بہت موجود ہے، اور یہ دنیا ہے، یہ آزمائش اور ہر کسی کی آزمائش۔ لیکن اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ ہوش، ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، ذالک متاع الحیات دنیا، یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا اور عارضی سرمایہ ہے۔ یہ متاع کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ جو عارضی ہو اور تھوڑا ہو اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ عارضی بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے۔ عارضی ہونے کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ پانی کے سمندر پر انسانوں کا سمندر، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے، میں نے یہ بھی زیادہ بات کہہ دی، آج سے 100 سال پہلے جو لوگ اس شہر کے اندر بستے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کوئی مرد اور عورت تمہیں نظر آتا ہے تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ جو 100 سال پہلے مرد اور عورتیں اس شہر کراچی میں رہتے تھے، ان سے جا کر پوچھو، کوئی اگر آپ سے بات کرتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو، کسی طریقے سے کسی مرد اور عورت سے جا کر پوچھو کہ تمہیں جو دنیا میں متاع دی گئی تھی اس کو ساتھ بھی لے گئے ہو، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ جتنے مرد اور عورتیں یہاں جمع ہیں، 50 سال بعد آپ میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، تو یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے؟ تو 50 سال کی حیثیت کیا ہے؟ 50 سال تو لوگ بے گناہ جیل میں گزار لیتے ہیں، تم اس زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا تمہارے رب نے یہ درست نہیں کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کا عارضی اور تھوڑا سرمایہ ہے، بے وقوفو، بے وقوفی نہ کرو، اس کو آزمائش سمجھو اور آزمائش میں پورے کرو، اور اس کھانے کی فکر کرو جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی.
واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانا ہے, اس ٹھکانے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, تمہیں وہ یاد ہی نہیں. اس کے بعد اگلی آیت. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے, جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا وہ جاگا ہوا نہیں ہے. چلیں ٹھیک. تو اگلی آیت سنیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے
قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی ان لوگوں کو یہ کہو کہ یہ جو کچھ بھی ہے دنیا اس سے میں بہترین چیز تمہیں بتاؤں, اس سے اچھی چیز تمہیں بتاؤں. تو آپ کا کیا خیال ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اچھا کہیں گے وہی اچھی ہوگی, یا جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی ہوگی؟ اے نبی ان کو یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو ان ساری چیزوں سے زیادہ اچھی ہے. وہ کیا ہے؟
للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد.
ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں, انہیں ملیں گے وہ باغ جن میں نہریں بہتی ہوں گی, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, جہاں ان کے لیے پاکیزہ ساتھی, پاکیزہ زوج ہوں گے, عورت کے لیے پاکیزہ مرد اور مرد کے لیے پاکیزہ,
اور جہاں انہیں اللہ کی رضا سے ہمکنار کر دیا جائے گا.
اور جن لوگوں نے اس جنت میں جانا ہے اللہ ان کے حالات کو دیکھتا اور جانتا ہے کہ کون اس شہر ہیں. واللہ بصیر بالعباد.
اچھا جی, یہ جو جنت ہے اس کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے, پھر میں ہاتھ کھڑا کراؤں کہ کس کس نے سنا ہوا ہے اور کس کس نے نہیں سنا ہوا؟ سب نے سنا ہوا ہے.
جو انسان جہنم کی طرف سر پٹ دوڑ رہا ہے اور جلد از جلد جہنم میں گرنا چاہتا ہے, اس نے بھی جنت کا نام سنا ہوا ہے,
وہ بھی واقف ہے. لیکن افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے جنت کا نام تو سنا ہوا ہے, لیکن لوگ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس جنت کے مشتاق ہیں. بلکہ لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو اس سجدے میں بھی جنت مانگنے کی بجائے دنیا مانگتے ہیں. جنت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی. آپ ذرا اپنے ذہن کا جائزہ لیں کہ آپ میں سے کسی کو جنت کا شوق ہے؟ کبھی یاد آئی ہے؟ نہیں. کوئی نہ,
ہم تو اس جو دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں, حالانکہ یہ دنیا کسی سے جنت نہیں.
اللہ کہتا ہے کہ تقوی کی راہ اختیار کرو, تمہیں جنت ملے گی, تم ہمیشہ وہاں رہو گے, تمہیں بہترین ساتھی دیے جائیں گے, اور تمہیں ہمیں ہم اپنی رضا عطا کر دیں گے, اور ہماری رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو اللہ کی رضا ہے نا, واللہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا کہ یہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے. وہ اگر کسی وقت یہ کہہ دے نا کہ میں تجھ پر راضی ہوں, تو بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ میرا ایک دوست تھا, اس کے والد صاحب فوت ہو, تو میں تعزیت کے لیے ان کے ہاں گیا. نہیں, اس کی والدہ فوت ہوئی, والد اس کے پہلے فوت ہو چکے تھے, والدہ اس کی فوت ہوئی کچھ سال بعد. تو میں تعزیت کے لیے گیا تو اس نے مجھے ایک بات سنائی. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو رضا ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ دوست مجھے کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے, جب وہ فوت ہونے لگے تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آخری وقت ہے, تو انہوں نے مجھے, میرے چھوٹے بھائی کو, میری بہن کو اور میری امی کو بلا لیا. پہلے ہی ہم پاس بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا, ہمارے والد نے کہا کہ میری بات سنو. کہنے لگے, چھوٹے بھائی کا نام لے کر کے الیاس, تو اچھا ہے. مجھے کہنے لگے کہ مخلص, مخلص اس کا نام تھا, مخلص تو بھی اچھا ہے. اللہ تم پر رحم کرے۔ ہماری بہن کو بلا کر کہنے لگے کہ بیٹی اللہ تجھ پر رحم کرے، تو بھی بڑی اچھی۔ لیکن ہماری امی کو بلا کر کہنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تجھ پر راضی۔ وہ مجھے دوست کہنے لگے کہ جتنی دیر تک ہماری ماں زندہ رہی ہے وہ اس جملے کو یاد کرتی رہی، اور جس کو اللہ کہہ دے کہ میں تجھ پر راضی۔ یہ ہوتے ہیں نا یہ بڑے لوگ، بڑے لوگ نہیں ہوتے، یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ چیف منسٹر، یہ گورنر صاحب، یہ پرائم منسٹر، یہ جو خوشامدی لوگ ہیں نا، یہ جب یہ آتے ہیں نا کسی علاقے میں تو سارے خوشامدی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر خوشامدیوں کے جلاؤ میں کسی خوشامدی کو پرائم منسٹر کہہ دینا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ جملہ اس کی نسلوں میں بھی باقی رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ کہے میں تجھ سے راضی ہوں، ورضوان من اللہ، وہ جنت وہ چیز ہے جہاں تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ کوئی ہے اس کی رضا چاہنے والا؟ اسی لیے تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا پر مر مٹتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کہیں ملے، قتل ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ فوزتو برب کعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ کسی بھی دوسرے مقصد سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہو۔ واللہ اللہ کی رضا چاہنے والے کو کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، وہ عشق میں اس طرح ڈوب جائے گا کہ سارے خوف سارے غم جاتے رہیں گے، وہ قتل ہو کر بھی خوشیاں منائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کسی کی رضا چاہنا اور اللہ کی رضا چاہنا؟ آپ یہ جذبہ تو پیدا کریں۔ واللہ اللہ کی رضا چاہنے سے ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ابھرتی ہے، ایک عجیب رنگ اس شخصیت پر چڑھتا ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ بڑی غنی اور بے نیاز اور بے پرواہ شخصیت ہوتی ہے جسے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ پہاڑوں کو بھی کندھوں پر اٹھانے کے قابل وہ شخصیت بن جاتی ہے جسے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے پہاڑوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور زندگی اور موت کی کوئی حقیقت اس کے سامنے نہیں رہتی۔ لیکن میں کس طرح گھول گھول کر آپ کے اندر ڈالوں کہ اللہ کی رضا بہت بڑا مقصد ہے؟ اچھا، یہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے ان کی تصویر کشی کی ہے، ان کے خد و خال بتائے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ ان خد و خال میں آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، اپنا کردار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور جنہیں اللہ کی رضا ملتی ہے؟
الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔
یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
انہیں ہر وقت بزنس کی دھن نہیں رہتی، یہ 24 گھنٹے پیسوں کے چکر میں نہیں رہتے، بلکہ ان کا ایک ہی قول ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں گناہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہی ان کا قول ہوتا ہے، یہی ان کا کردار ہوتا ہے،
اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جم اور ڈٹ کر رہتے ہیں،
کوئی خوف اور کوئی لالچ انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، صبر کرتے ہیں،
راست رو ہوتے ہیں، ان کے رویے میں پرلے درجے کی راست روی ہوتی ہے۔ اب بھی جو سویا ہوا ہے اس کا علاج میں کیا کروں؟
پرلے درجے کے راست رو ہوتے ہیں، زبان کے اور عمل کے سچے ہوتے ہیں، سارے جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ نہیں بولتے۔
والقانتین اور فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین اور رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن واہ جی واہ، اگلی بات سنیں، کمال ہے۔ اچھا جی، اگلی بات بڑے دھیان سے سنیں،
اللہ کہتا ہے وہ صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، فرما بردار بھی ہوتے ہیں، میری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، پھر بھی صبح سحری کو اٹھتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، سب کچھ کرنے کے باوجود سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں. اور یہ سارے پاپ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنا تو ضروری ہے.
انہیں کبھی معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا، دن رات جرم کرتے ہیں پھر بھی معافی نہیں مانگتے، وہ دن رات عطاف کرتے ہیں پھر بھی معافی مانگتے ہیں.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا اور اندھیرے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس حال میں ان کے پاؤں کا انگوٹھا میرے ہاتھ میں آیا کہ وہ سجدے میں تھے اور رو رہے تھے اور بار بار اپنے رب سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگا کرو، میں دن میں 70 بار اس سے معافی مانگتا ہوں. بل مستغفرین بالاسحار،
رات کو بھی چین سے نہیں سو سکتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ سو نہیں سکتے. اور اب ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے.
اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد وہ بنیاد بتائی گئی ہے جس بنیاد پر کوئی بندہ آزمائش میں پورا اتر سکتا ہے اور اللہ کا بندہ بن سکتا ہے. اس کی بنیاد بتائی گئی ہے. اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سچوں سے سچا کون ہے اور سارے علم رکھنے والوں سے کس کا علم زیادہ مکمل ہے؟
سب سچوں سے سچا اللہ ہے اور سب سے زیادہ وہی علم رکھتا ہے. وہ جو سب سے زیادہ سچا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ گواہی دیتا ہے،
اسی کی گواہی سب سے زیادہ ٹھیک ہے. وہ جو علم بھی رکھتا ہے اور سچا بھی، کس کی گواہی معتبر ہوتی ہے؟ جو سچا بھی ہو اور جو جانتا بھی ہو.
اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا بھی نہیں ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو،
اللہ نے گواہی دی. یہ جو سچا آدمی ہوتا ہے، آدمی کی میں بات کرتا ہوں،
اور علم رکھتا ہوتا ہے، واللہ انسانوں کے جلوس کے مقابلے میں اس کی گواہی مانی جاتی ہے. سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں ایک بات کے بارے میں، اندازے لگا رہے ہیں، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، دور سے وہ آئے جو جانتا بھی ہے اور جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سارے مجمع سے لوگوں کی نظریں ہٹ جائیں گی اور لوگ کہیں گے کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ ٹھیک ہوگا، اور لوگ سب کی بات کو رد کر دیتے ہیں، اس ایک انسان کی بات کو مان لیتے ہیں. اور اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. اور میں کئی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ عبادت کا کیا مطلب ہے. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں، زندگی کے تمام معاملات کے اندر اگر حکم ماننا ہے تو اللہ کا مان.
عبادت یہ تو نہیں ہے کہ ادھر دو نفل پڑے اور ادھر جو ہے وہ جھوٹ بولا، ادھر تہجد پڑی ادھر سود کھایا، ادھر نمازیں پڑھی ادھر ظلم کا ساتھ دیا، ادھر روزے رکھے ادھر کسی کا حق مارا، یہ کہاں کی عبادت ہے؟
والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط،
اور ملائکہ نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے.
واولو العلم قائما بالقسط،
اور علم رکھنے والے، وحی کا علم رکھنے والے، سچا علم رکھنے والے جو ہیں انہوں نے بھی یہی گواہی دی، قائما بالقسط، اور اللہ کی ذات انصاف پر قائم ہے. لا الہ الا هو والعزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے. اب اس کے بعد جو جملہ آیا ہے چلیں کوئی بات نہیں، اگلا سبق نہ پڑھا گیا تو بھی کوئی بات نہیں۔ یہ جو جملہ ہے، واللہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کھڑے ہو کر یہ جملہ پڑھا جائے اور ساری دنیا کے انسان اسے سنیں، اسے سنیں۔ یہ اتنا قیمتی جملہ ہے، شاید اللہ توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ہماری آواز کو سارے انسانوں تک پہنچا دے، لیکن جی چاہتا ہے کہ اس جملے کو سارے انسانوں کے سامنے بار بار پڑھا جائے،
پڑھا بھی جائے، پڑھ کر بھی اس کی گواہی دی جائے، عمل کے ذریعے بھی اس کی گواہی دی جائے، نظام قائم کر کے بھی اس کی گواہی دی جائے۔ یہ جملہ کیا ہے آپ بھی سن لیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ شہر کراچی کے اندر پڑھے جانے والے اس جملے کو دنیا بھر کے اندر پھیلا دے،
اور دنیا بھر میں اس جملے کے حق ہونے کی گواہی دینے کی توفیق بخش دے۔ یہ جملہ کیا ہے سنیں، اور دوسروں کو جا کر سنائیں، اور اس کو پکڑ لیں۔ یہ جملہ کیا ہے؟
ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔
پتا چلا ہے آپ کو یہ جملہ کیا ہے؟ کہ لوگوں سنو،
ساری دنیا کے انسانوں سنو کہ اللہ کے نزدیک تو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے، کوئی اور طریقہ صحیح نہیں۔
تم اس کی بات سنتے ہو، تم اس کی بات سنتے ہو، تم اس دانشور کی سنتے ہو، تم اس فرعون کے پیچھے چلتے ہو، تم اس کی بات کرتے ہو۔
تمہارے رب کے نزدیک زندگی گزارنے کا ٹھیک اور پسندیدہ طریقہ اسلام،
لیکن یہ دیکھیں جی، اب میں پھر ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، اب ہاتھ کھڑے کریں اور سارے کریں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ اچھا جی، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ پھر اب ایران ہوں کہ یہ مسلمان اس اسلام کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ انسانوں کو کہیں
کہ بھئی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے تو سارے کہیں گے اسلام، لیکن سارے عمر کی دنیا میں اس کی نفی کر دیتے ہیں۔
یہ کیا چکر ہے؟
اور خاص طور پر یہ جو بڑے ہیں
مسلمان ہی اسلام کی نفی کرتے ہیں، وہی اسلام کو مانتے نہیں۔
وہ کہتے ہیں نہ ہم اخلاق اسلام کے مطابق بنائیں گے، نہ ہم اپنی معیشت اسلام کے مطابق چلائیں گے، نہ اپنی سیاست اسلام کے مطابق چلائیں گے، نہ اپنا قانون اسلام کے مطابق بنائیں گے، نہ اپنی معاشرتی اقدار کو اسلام کے مطابق بنائیں گے۔
وہ مسلمان ہے لیکن بالکل نفی کرتے ہیں،
اور بالکل ببا کے دہل کرتے ہیں۔ یہ کیا چکر؟
اس کا جواب سنیں، قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ لوگ اسلام کو ماننے کے باوجود اسلام کو کیوں چھوڑتے؟ اچھا جی، یہ قرآن بھی بڑی سخت چیز ہے، کیسی کھول کھول کے باتیں کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ میں باتیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بات کروں۔
اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو کیوں چھوڑتے ہیں؟
سنیں، کیوں چھوڑتے؟
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔
اور ان کو جن کو کتاب دی گئی تھی واضح علم آنے کے بعد، انہوں نے اس اسلام کے ساتھ اختلاف کیا، کیوں؟ چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں، ہمارا کیا؟ وہ جن پر کتاب نازل ہوئی تھی، یہودی اور عیسائی تھے، انہوں نے علم آنے کے باوجود اس اسلام کے ساتھ اختلاف کیا،
چھوڑے ان کو اپنی بات کریں، کیا ہم نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کیوں چھوڑا تھا، ہم نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے بھی اس لیے چھوڑا تھا، ہم نے بھی اس لیے چھوڑا تھا، بغیم بینہم، کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں اور اسلام زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، لوگ ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑے چھوٹوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، لوگ لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، ان کے حق مارنا چاہتے ہیں، قانون اپنی زبان میں لینا چاہتے ہیں، عدل اور انصاف چاہتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اسلام اختیار نہیں کرتے، اسلام عدل اور انصاف سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ انسانوں پر ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ میں نے غلط بات کہی ہے؟ میں نے کیا، یہ تو قرآن نے کہا بغیم بینہم، ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارنا چاہتے ہیں، اس لیے اسلام کو چھوڑتے۔ چلیں اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں تو اسلام کو قائم کر دیں، کسی اور راستے سے آپ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو؟ کیوں اپنی جانیں ضائع کرتے ہو؟ کیوں اپنے شہروں کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ اگر اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ ظالموں کے پیچھے چلتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں ہمارے حق دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس اسلام سے کفر کرے گا میں بڑا جلدی حساب لے لوں گا۔ اس کے بعد اگلی بات، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی، اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو تو ان کو یہ کہہ کہ میں اور میرے ساتھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیا یہودیوں اور عیسائیوں تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ اور ساتھ ہی انہیں کہو فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے اطاعت کی تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن چھوڑیں پھر یہودیوں کی بات کو، چھوڑ دیں مسلمانوں کی بات، کریں اپنی بات، بلکہ کریں، میں اپنی بات کروں آپ اپنی بات کریں۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ عملاً اطاعت کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اگر عملاً اطاعت نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں۔ ان لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اسلام پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، نہیں چلو گے تو اس کے گن گانے سے ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی صفتیں بیان کرتے رہو، اللہ کے رسول کی نعتیں کہتے رہو، لیکن نہ اللہ کی اطاعت کرو نہ رسول کی اطاعت کرو، ہدایت کیسے پاؤ گے؟ ہدایت کیسے پاؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، لیکن اتنی کھلی کھلی باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیر جائیں تو اے نبی تیرے ذمے تو بات پہنچانا ہے، تو نے بات پہنچا دی، پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی۔ اللہ کرے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ابھی تک تو آپ فیل ہیں، روزانہ کرسیاں خالی ہوتی ہیں، ابھی تک تو آپ نے بلاغ کا کام نہیں کیا، پھر لوگ ہیں، ناکام لوگ ہیں، آپ نے ذمہ داری کو پہچانا نہیں۔ اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں تو کل نہ آنا، دیکھیں آپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، میں نفی کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں اس بات کی نفی کرتا ہوں کہ میرا بھی آپ پر کوئی احسان نہیں، ہم سب پر احسان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس کی کتاب کو سنیں، تو اس نعمت کو کیوں اپنے تک محدود رکھتے ہیں؟ کیوں پوری محنت نہیں کرتے اور کیوں اللہ سے رحمت نہیں مانگتے؟
کل ہم سورہ یوسف پڑھیں گے, اور سورہ یوسف بڑی ہی عظیم ترین سورت ہے قرآن مجید کی. میں آپ سب سے کہتا ہوں واللہ میری خواہش یہ ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے, کل اس تعداد سے 3 گنا لوگ ہونے چاہیے کم از کم, یہ بات ہے. ورنہ پھر اس کے بعد 2 منٹ ہیں اور 2-3 منٹ جمع کر لیتے ہیں اور جلدی جلدی یہ حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 12 ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, ہم اسے بڑے انعام دیں گے, بڑے دیں گے, بڑے دیں گے, لیکن ان انعاموں میں سے ایک انعام یہ دیں گے, کیا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ہم ان کو بڑے انعام دیں گے, لیکن ایک انعام دیں گے یہ کہ انہیں نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور نیک لوگوں کا ساتھی بنا دیں گے. اور ان سے اچھا ساتھی کون؟ دنیا میں بھی ان کا ساتھی بنا دیں گے, آخرت میں بھی ان کا ساتھی بنا دیں گے. ذالک الفضل من اللہ, اور ان کا ساتھی ہونا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وکفا باللہ علیما, یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں, اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو بہت بڑی چیز کو سمجھ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جاگ کر سنیں. وکفا باللہ علیما, حق بات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے. مطلب یہ کہ کسی معاملے میں تم حقیقت پانا چاہتے ہو تو اللہ سے پوچھ لو گے حقیقت کیا. اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے, اور زندگی کے حقائق پانے کے لیے اللہ کے علم سے بڑا علم کوئی نہیں ہے, اور اللہ کا علم دیا ہوا یہ قرآن ہے. اس سے پوچھو کہ زندگی کے کس معاملے میں حق کیا ہے اور باطل کیا. ٹھیک ہے جی, اگلی آیتیں بڑی سخت ہیں. وہ اس لیے سخت ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں لڑنے کا حکم دیا ہے. لڑنے کو تو جی نہیں چاہتا. دیکھا کتنے گھبراتے ہیں لوگ لڑنے سے, اس وقت تو ساری امت لڑنے سے گھبرا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتنا وانفروا جمیعا. اے ایمان والو, ہر وقت باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو, اپنی مالش کر کے رکھو, کبھی بھی ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ, کسی حال میں بھی ان کے آگے نہ بھاگو, بلکہ جب وہ تمہیں پکاریں تو تیار. پھر حالات کے مطابق کبھی جتھے بنا کر لڑو, کبھی اکٹھے ہو کے لڑو. اچھا, اگلی بات بڑی قیمتی ہے, وہ سن لے, قیمتی بھی ہے خطرناک بھی ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں جہاد کا ذکر کیا ہے اور قتال کا ذکر کیا ہے, وہاں منافقت کا ذکر کیا ہے. آپ قرآن جا کر پڑھ لینا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو آپ کو خالی جگہ تو پر کرنی چاہیے. جہاں اللہ نے جہاد اور قتال کا ذکر کیا ہے وہاں منافقت کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا وہی منافقت ہے. بس بات ختم. اس کی نمازوں کی, تہجدوں کی اور یہ رفع عامہ کے کام کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جہاں جہاد کی بات ہے وہاں نفاق کی بات ہے. اگلی آیت فوراً نفاق کی آ گئی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّ أَنَّمْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ شَهِيدًا. اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں. یا اللہ, اب تو سارے ہی جی چراتے ہیں, اب کیا کریں؟ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں, اتنا جی چراتے ہیں کہ جب تم میں سے مخلص اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ساتھ نہیں گئے, ورنہ ہم نے بھی مر جانا تھا. اچھا ہوا. کہاں اللہ کی راہ میں لڑنا اور شہید ہونا اور اس کی خواہشیں کرنا, اور کہاں گھر بیٹھ کے کہنا کہ اچھا ہوا ہم تو بچے ہوئے ہیں. جلتی ہے دنیا تو جل جائے، مرتے ہیں مسلمان تو مر جائیں، ہم تو بچے ہوئے۔
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جہاد کے لیے نکلو اور تمہیں فتح ملے تو وہ منافق کہتے ہیں اوہو اگر میں جاتا تو مجھے بھی کچھ مل جاتا۔ یہ جہاد و قتال کو بھی اپنے پیٹ کے حساب سے سوچتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
دیکھو مسلمان تو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بیچ دیتا ہے، اور جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے بیچ چکا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں قتل ہو گیا تو بھی اجر دیں گے، نہ ہوا تو بھی اجر دیں گے۔ اور اگلی آیت تو ہے ہی پاکستان والوں کے لیے، آپ کہیں گے پاکستان تو اس وقت تھا ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا۔ اگلی آیت یہ ہے
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔
مسلمانوں کو اللہ کہتا ہے تمہیں ہو کیا گیا ہے، وہ ہو کیا گیا ہے تمہیں کہ تم کمزور مردوں بچوں اور عورتوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جن کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہے اور ذبح کیا جا رہا ہے، اور تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے۔ کن کے لیے یہ آیت ہے؟ وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا۔
اور اسی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آبشاروں، دریاؤں، پانیوں اور جھیلوں کی قیمت نہیں ہے بلکہ مظلوم مسلمانوں کی قیمت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس بات کی بڑی قیمت ہے کہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی کو بچاؤ،
اور اگر تم ماں، بہن اور بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو تم اپنے وطن کے جغرافیے کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ۔
ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتا ہے۔ جو بھی اس طاغوت کے لیے لڑتا ہے وہی کافر ہے۔ ایمان والے تو اللہ کے لیے لڑا، اور آخر میں اللہ کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے دوستوں سے لڑو، کچھ نہیں ہو جاتا، لڑو۔ اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان جس شان سے بھی آئے کمزور ہوتا ہے، تھوڑی ہمت تو کرو۔ تو کل سورہ یوسف کا درس ہے، آپ فیل ہو جائیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے اگر کل آج سے تین گنا نہ ہوئے تو آپ فیل ہو جائیں۔ لیکن تین گنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دس آدمیوں کو کہہ سکتا ہے وہ تین کو ہی کہے۔ اور خواتین بھی بالکل، کل بالکل اس کا نقشہ تبدیل ہونا چاہیے۔ کل ہم اپنے نصف میں پہنچ جائیں گے اور اگلا نصف بڑی تیزی سے مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے دو فرض ہیں، ہم آئیں اس قرآن کو سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اور ہم سب لوگوں تک پہنچے، جتنوں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچے۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔